تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، یہ ایک حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں، یعنی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے. وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا جاءکم کریم قوم فاکرموه، جس کے معنی یہ ہے کہ جب تمہارے پاس کسی قوم کا کوئی باعزت فرد آئے ملاقات کے لیے تو اس کا اکرام کرو، اس کی عزت کرو. یعنی اگر کوئی شخص تم سے ملنے آتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے منصب اور مرتبے کے مطابق معاملہ کرنا چاہیے. ایک شخص ہے جو اپنے قوم میں ایک کوئی باعزت مقام رکھتا ہے، منصب رکھتا ہے، لوگ اس کو احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، تمہارے پاس آیا ہے تو تم بھی اس کے منصب کا کے مطابق اس کی عزت کرو. اس میں حضرت نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ اس میں اہل طریق یعنی صوفیاء کرام، اولیاء کرام، ان کی عادت کی دلیل ہے کہ وہ ہر شخص کے ساتھ نیک و بد کی تخصیص کے بغیر ایسی حسن معاشرت کا معاملہ کرتے ہیں جو اس کے مرتبے کے مناسب ہیں. یعنی بزرگان دین اور اولیاء کرام کا طریقہ یہ رہا کہ جب کوئی شخص ملنے آیا ہے تو چاہے دیکھنے میں ظاہری اعتبار سے وہ کوئی نیک آدمی نظر نہیں آتا اور بظاہر اس کو فساق فجار میں بھی شمار کیا جا سکتا ہے، لیکن اپنی قوم میں، اپنے حلقے میں اس کا ایک اثر ہے، اس کی ایک عزت ہے، اس کی ایک وقت ہے. تو یہ اللہ والے حضرات اور بزرگان دین اولیاء کرام، یہ نہیں کہ کیونکہ وہ فاسق فاجر ہے یا برا ہے اپنے اعمال کے لحاظ سے، لہذا اس کی توہین کریں، اس کی تحقیر کریں، اس کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آئیں، یا ایسا معاملہ کریں جس میں وہ اپنی خفت محسوس کریں، توہین محسوس کریں، ایسا نہیں کرتے بلکہ اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں حسن معاشرت کا، حسن اخلاق کا، جیسا وہ اپنے قوم کے اندر یا اپنے حلقے کے اندر باعزت ہے تو ہمارے ہاں آ کر اس کی عزت اتاری نہیں جائے گی بلکہ اس کے ساتھ اس کے مرتبے کے مطابق معاملہ کیا جائے گا. یہ ہے در حقیقت تعلیم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور یہ جو بعض مرتبہ نظر آتا ہے کہ کسی بزرگ کی مجلس ہے اور اس میں کوئی حاکم آ گیا یا کوئی ایسا شخص آ گیا جو صاحب منصب ہے, اگرچہ دیکھنے میں اپنے وضاقت سے, اپنے حلیے سے, اپنے انداز و ادا سے وہ کوئی نیک آدمی معلوم نہیں ہوتا, لیکن یہ حضرات اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے اس کا اکرام کرتے ہیں, اس کو پاس بلاتے ہیں, پاس بٹھاتے ہیں. اور یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے, ہر شخص سے اس کے منصب اور مرتبے کے مطابق معاملہ کرو. حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ آپ تشریف فرما تھے, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے, اتنے میں ایک شخص سامنے سے آتا ہوا نظر آیا دور سے, تو آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یہ آدمی جو آ رہا ہے یہ برا آدمی, بئس اخ العشیرہ, یہ قوم کا برا آدمی ہے. مطلب یہ کہ اس کے حالات, اس کے اخلاق, اس کے اعمال, اس کے کردار اچھا نہیں ہے. لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ آ گیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہی میں آ گیا. تو جب وہ آ گیا تو آپ نے اس کے ساتھ بڑا اکرام کا معاملہ فرمایا اور اس کے ساتھ خوش اخلاقی کا معاملہ فرمایا اور حسن معاشرت کا معاملہ فرمایا اور بڑے خندہ پیشانی کے ساتھ اس سے ملے, خندہ پیشانی سے مل کر اس کے ساتھ باتیں کی. جب وہ چلا گیا تو حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے تو پہلے ہی آنے سے پہلے بتا دیا تھا کہ یہ تو آدمی صحیح نہیں ہے, برا آدمی ہے, اور جب آ گیا تو آپ نے اس کے ساتھ بڑی بشاشت کے ساتھ معاملہ فرمایا. تو حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ بھائی بہت وہ شخص اچھا نہیں ہے کہ جس کے ساتھ لوگ اچھا معاملہ کریں اس کی برائی سے بچنے کے لیے, کیا اگر ہم یہ معاملہ نہیں کریں گے تو یہ ہمیں نقصان پہنچائے گا یا کوئی کسی مشکل میں مبتلا کر دے گا یا اور دشمنی عداوت کھڑی کر دے گا, اس سے بچنے کے لیے لوگ اس سے اچھا معاملہ کریں. اس حدیث میں آپ دیکھیے کہ ایک تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے سے پہلے ہی حضرت عائشہ کو متنبہ کر دیا, بتا دیا کہ یہ آدمی جو آ رہا ہے اچھا نہیں, بظاہر تو غیبت معلوم ہوتی ہے کہ ایک آدمی ابھی آیا نہیں, پیٹ پیچھے اس کی برائی بیان کی, لیکن حقیقت میں غیبت اس لیے نہیں کہ حضرت عائشہ, جب کسی شخص کی برائی اس نقطہ نظر سے بیان کی جائے تاکہ مخاطب اس کے بارے میں ہوشیار ہو جائے, اس سے دھوکہ نہ کھائے, اس کی وجہ سے کوئی برائی یا کوئی تکلیف نہ اٹھائے, تو یہ غیبت نہیں ہوتی. اس نیت سے یہ بات بیان کی جا رہی ہے تاکہ مخاطب کو متنبہ کر دیا جائے کہ بھائی تم دھوکہ مت کھانا اس سے, تو یہ غیبت نہیں ہوتی. پھر دوسرا یہ کہ آ کر اس کے ساتھ بشاشت کے ساتھ معاملہ فرمایا. اب حالانکہ یہ بھی ممکن تھا کہ جب وہ آدمی برا تھا تو یہ بھی تو ممکن تھا کہ جب وہ آ گیا تو اس کی برائیوں پر متنبہ کرتے آپ کہ تیرے اندر فلاں برائی ہے, تیرے اندر فلاں برائی ہے, تیرے اندر فلاں برائی ہے, اور اس کو متنبہ کر کے اس سے بات رہنے کی تلقین فرماتے, دعوت تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے اس کے ساتھ. لیکن ایسا نہیں کیا بلکہ بشاشت کے ساتھ معاملہ کیا اور وہ بات نہیں کری. اس سے بات معلوم ہوئی کہ ہر وقت تبلیغ کا وقت نہیں ہوتا, دعوت کا امر بالمعروف کا نہی عن منکر کا کے لیے بھی وقت کی تلاش چاہیے، مناسب وقت دیکھنا چاہیے، مناسب موقع دیکھنا چاہیے کہ کس وقت یہ بات مؤثر ہو سکتی ہے، کس وقت فائدہ مند ہو سکتی ہے، کس وقت اس سے دوسرے آدمی کا دل جو ہے بدل سکتا ہے. اگر یہ خیال ہو کہ اس وقت موقع نہیں ہے دعوت کی بات کہنے کا، اس واسطے اگر کہیں گے تو یا تو الٹا اثر ہوگا، یا سنے گا نہیں، یا اس کا فائدہ ظاہر نہیں ہوگا. تو پھر ایسے موقع پر دعوت کی بات نہ کہے، اس کو کسی اور موقع کے لیے اٹھا رکھے، جب موقع کی تلاش میں رہے کہ کب مجھے کب فائدہ پہنچے گا. تو یہ نہیں ہے کہ یہ امر بالمعروف یا نہیں المنکر یہ دعوت کی بات کوئی پتھر ہے جو اٹھا کے پھینک دیا جب چاہا، بلکہ موقع کی تلاش رکھو، مناسب موقع دیکھو، جب مناسب موقع مل جائے تو اس وقت کہو. تو یہ نہیں کہ اللہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رضی اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، تبلیغی جماعت کے بانی، ان کے بارے میں نے کئی بزرگوں سے سنا یہ واقعہ کہ ایک صاحب تھے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ان کا تعلق تھا، آنا جانا تھا، لیکن بیچارے آزاد بنے سے آدمی تھے اور حلیہ بھی ظاہری وضاقتہ جو ہے سنت کے مطابق نہیں تھی. تو بہت عرصے تک آتے جاتے رہے، ملاقاتیں ہوتی رہیں، حضرت جب کوئی موقع ہوتا کوئی بات کہہ دیتے، ورنہ ان کے ساتھ بڑا دوستی کا معاملہ کرتے. ایک مرتبہ جب کافی دن گزر گئے تو حضرت مولانا محمد الیاس صاحب نے سوچا کہ بھائی اب تو بہت دن گزر گئے تو ان سے کبھی کچھ کہنا بھی چاہیے. جب بہت دن گزر گئے تو حضرت مولانا محمد الیاس صاحب نے ان سے فرمایا کہ بھائی میاں یہ تم داڑھی نہیں رکھتے، داڑھی رکھ لو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی، یہ جو کہا تو اگلے دن سے انہوں نے آنا بند کر دیا، آنا چھوڑ دیا. ان کے دل میں ایک شرم پیدا ہوئی ہوگی کہ مولانا نے ایک بات فرمائی ہے، اب آئندہ مجھ سے قدرت تو ہو نہیں رہی ابھی تک اس کام کے کرنے کی، اور اب جاؤں گا تو کس منہ سے جاؤں گا، شاید یہ خیال ہوا ہوگا، تو آنا بند کر دیا. جب کئی دن گزر گئے نہیں آئے تو حضرت مولانا الیاس صاحب نے فرمایا کہ بھائی ہم سے بڑی سب غلطی ہوئی، غلطی یہ ہوئی کہ ہم نے توا گرم ہونے سے پہلے روٹی ڈال دی. روٹی ڈالنی چاہیے تھی اس وقت جبکہ توا گرم ہو جاتا تو روٹی کو پکڑ لیتا، اور ہم نے ابھی توا گرم ہوا نہیں تھا اس سے پہلے روٹی ڈال دی، تو ہم سے غلطی ہوئی. تو یہ حضرات یہ نہیں ہے کہ بس ایک آدمی آیا ہے تو بس اس کو ایک مرتبہ میں سبھی کچھ پلا دینا ہے. یہ دیکھو کہ وقت کیا ہے، موقع کیا ہے، کس موقع کے اوپر اس کے اوپر بات مؤثر ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. حضرت مولانا قاسم صاحب نواسی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے بانی، ہم سب کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں ان کے احسانات کے آگے. تو وہ ان کے حضرت نے لکھا ہے واقعہ ارواح ثلاثہ میں، حضرت حکیم الامت مولانا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولانا قاسم صاحب نواسی رحمۃ اللہ علیہ کے دوست تھے، دوستی کر لی. دوستی ایک ایسے آدمی سے جو بالکل یعنی آزاد منش قسم کے آدمی، حلیے میں، حوضہ میں، قطع میں، ہر چیز میں بالکل مختلف، نہ لباس سنت کے مطابق، نہ چہرہ سنت کے مطابق، نہ کچھ، اور دوستی چل رہی حضرت مولانا قاسم نواسی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور ان کے ساتھ اٹھنا بھی ہے، بیٹھنا بھی ہے، باتیں بھی ہیں، سبھی کچھ ہے، آتے ہیں تو عزت بھی کرتے ہیں. یہ سب اسی میں آ رہا ہے، اذا اتاکم کریم و قوم فاکرمو، اکرام کر کیا جا رہا ہے اس کا. جب کئی سال گزر گئے، یعنی کئی سال گزر گئے، حضرت نے کبھی ان کے اوپر حلیہ کے اوپر کوئی بات نہیں کی. اس زمانے میں رواج تھا اب تو لوگوں کو مطلب بھی سمجھانا مشکل ہے. میرے بھی خود میں بھی صحیح مطلب اس کا نہیں بتا سکتا کہ کس زمانے میں داڑھی تو رکھتے تھے لوگ, لیکن ہندوانہ رسم تھی غالباً یا کیا تھی کسی غیر مسلم قوم کے اتباع میں یہ کہتے کہ داڑھی چڑھاتے, اس کو داڑھی چڑھانا بولتے تھے, یعنی وہ داڑھی کو اوپر کی طرف چڑھا لیتے تھے کسی خاص طریقے پر, اس کو داڑھی چڑھانا بولتے تھے. اس کا ذکر بہت آتا ہے, کبھی اس کا حقیقت سمجھنے کی نوبت نہیں آئی, لیکن ہے بڑا ایک بات کہ غیر اسلامی طریقہ تھا, علماء کرام اس کے اوپر نکیر فرماتے تھے. تو وہ صاحب جو تھے وہ داڑھی چڑھایا کرتے تھے, اور لباس بھی علماء صلحاء کا لباس نہیں تھا, ایسا لباس تھا جس پر علماء عام طور سے نکیر کیا کرتے تھے. جب کئی سال گزر گئے اسی حالت میں وہ آ رہے ہیں, ایک مرتبہ کبھی حضرت مولانا قاسم ناصر صاحب ناظم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ بھی کبھی یہ نہیں فرمایا کہ بھئی یہ کیوں کرتے ہو. جب بہت عرصہ گزر گیا تو اس کے بعد ایک دن فرمایا ان صاحب سے کہ بھئی ہماری تمہاری دوستی تو بڑی پکی ہے, لیکن یہ عجیب قصہ ہے کہ ہمارے جو رہن سہن کا طریقہ ہے اس میں بڑا فرق ہے. آپ کا کوئی لباس کچھ اور طرح کا ہے, ہمارا کچھ اور طرح کا ہے, ہماری داڑھی کچھ اور طرح کی ہے, آپ کی اور طرح کی ہے, دوستی اتنی پکی اور ہمارے لباس وغیرہ میں اتنا فرق. تو اب میں سوچتا ہوں کہ بھائی اتنی پکی دوستی ہو گئی تو اب ایک جیسا ہونا چاہیے. تو اس واسطے اب میری گزارش یہ ہے کہ جیسا تمہارا لباس ہے ایک جوڑا مجھے بھی ایسے ہی لا دو, ایک جوڑا مجھے بھی لا دو تو میں بھی ویسے ہی پہن لوں, اور یہ داڑھی چڑھانا مجھے تو آتا نہیں تو تم ذرا دکھاؤ کیسے چڑھاتے ہیں, ذرا تم چڑھا دو میری داڑھی تاکہ ہم دونوں کی ظاہری شکل صورت بھی ایک جیسی ہو جائے. بس وہ لوہا گرم ہو چکا تھا اور اب چوٹ پڑنے کی دیر تھی, چوٹ اس طرح ڈال دی. جب ڈال دی تو اس نے کہا کہ حضرت بس اب اور مزید شرمندہ نہ فرمائیے, اب میں اور زیادہ شرمندہ ہونا نہیں چاہتا, آج سے ان شاء اللہ تعالیٰ فرق نہیں رہے گا, اور اب آپ تو کیا مجھ سے مانگ رہے ہیں کہ اپنا جیسا جوڑا مجھے لا دو, لیکن اب آئندہ ان شاء اللہ تعالیٰ لباس بھی آپ جیسا ہوگا اور صورت بھی آپ جیسی ہوگی. تو الحمدللہ اس دن سے بدل گئے. تو یہ ہے ڈھنگ بات کہنے, کس وقت کہی جائے, کس موقع پر کہی جائے اور کتنی کہی جائے اور کس طرح کہی جائے. جب تک کہ یہ باتیں آدمی سوچ کر نہ کرے تو دعوت جو ہے وہ ایک بے فائدہ چیز ہو کر رہ جاتی ہے. قرآن کریم میں فرمایا وذکر ان نفع فذکر ان نفعات ذکرا, تذکیر کرو یعنی دین کی بات لوگوں کو سناؤ, اگر وہ دین کی بات سنانے کا فائدہ ہو نفع ہو تو سناؤ, اور جہاں فائدہ نہ ہو الٹا نقصان ہو تو وہاں خاموش رہنا ہی بہتر ہے. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, حضرات فقہاء کرام نے فقہ کی کتابوں میں تصریح کی ہے اس بات کی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, یعنی کسی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا, کسی گناہ میں سے روکنا, یہ اس وقت تو واجب ہے جبکہ یقین ہو کہ میرے اس برائی کے روکنے سے یہ رک جائے گا, تو واجب ہے. اور اگر اس بات کا یقین نہ ہو کہ رکے گا تو اس صورت میں واجب نہیں. اور یہ بھی فرمایا کہ اگر یہ خیال ہو کہ زیادہ خیال یہ ہے کہ رک جائے گا تو پھر بہتر ہے کہ تبلیغ کرے دعوت دے, لیکن اگر زیادہ خیال یہ ہو کہ نہیں رکے گا اور میری بات فضول جائے گی اور تو اس صورت میں جائز ہے کہ خاموش رہے. اس سے بھی آگے بڑھ کر فقہاء کرام جو فرماتے ہیں کہ اگر اس بات کا اندیشہ ہے کہ میرے بات کہنے سے یہ الٹا یا تو تکلیف پہنچائے گا مجھے یا دین کا استہزا کرے گا, ابھی تو محض بے عملی کی بات ہے, آگے پھر مذاق اڑانے کی بات آئے گی اور مذاق اڑانے سے اندیشہ ہے کہ کفر مبتلا ہوگا, الحمد للہ. تو ایسی صورت میں امر بالمعروف اور نہی المنکر سے رکنا ہی واجب ہے. اس وقت نہ کہے, وقت دیکھے کہ کون سا وقت مناسب ہے, کس وقت میں جا کر بات کہنی چاہیے. تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی چونکہ ایک دوسرے حلقے کا آدمی آیا ہے تو ہم اگر اسی وقت اس کے اوپر دعوت کا کام نہیں کریں گے, امر بالمعروف اور نہی المنکر کا کام نہیں کریں گے تو ہمارا اس کا ہم گنہگار ہوں, ایسا نہیں. وقت دے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صاحب کے آنے کے بعد یہ محسوس فرمایا ہوگا کہ اس وقت ان سے کچھ کہنا فضول ہے, اس واسطے اس وقت کوئی بات نہیں فرمائی اور بشائشوں سے معاملہ فرمایا. اور تیسری بات یہ فرمائی کہ ایک تو نفس یہ بات کہ دوسرا شخص اپنی قوم میں کوئی عزت رکھتا ہے, صاحب منصب ہے, اس کا تقاضا ہے کہ اس کا اکرام کیا جائے, اس کی عزت کی جائے. دوسرا یہ کہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر تم اس کے حسب مرتبہ اس کے ساتھ معاملہ نہیں کرو گے, دشمنی اور عداوت پیدا ہو, تو خامخواہ دشمنی اور عداوت مول لینا یہ بھی کوئی پسندیدہ بات نہیں. اس واسطے حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دوسرے آدمی کی زیادتی یا عداوت یا فحش سے بچنے کے لیے اگر کوئی کام کرے, اکرام کرے تو کوئی نہیں. تو یہ ہے حضرات اولیاء بزرگان دین اور اولیاء اکرام کا معمول اس حدیث کے مطابق, جہاں پر حدیث کو لانے کا منشا حضرت کا یہی ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک بزرگ ہیں اور ان کے پاس ایک آدمی آیا تو اس کے چلے گئے, اکثر اس کا اکرام کر لیا, دروازے تک اس کو چھوڑا ہے, یہ کام کیا تو بعض لوگ دیکھنے والے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی دیکھو ایک فاسق آدمی کی اس طریقے سے عزت کی اور اس کے یہ کھڑے ہو گئے, اس کے وہاں تک پہنچایا. تو اس کا منشا در حقیقت یہی ہے, اذا اتاکم کریم قوم فاکرموا. اللہ منشا کیا ہے, یعنی منشا یہ بھی ہے کہ اگر تم نے اس کے ساتھ اس کے مرتبے کے مطابق معاملہ نہ کیا, آئندہ تو آئے گا نہیں تمہارے پاس, اس کے آنے کا راستہ تم نے بند کر دیا. ابھی اگرچہ موقع نہیں تھا لیکن اگر ذرا انس پیدا ہوتا, ذرا وہ مانوس ہوتا, آتا جانا ہوتا تو شاید کوئی موقع آتا کہ تم اس کو کوئی حق بات پہنچا دیتے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اصلاح کا ذریعہ بنا دیتے. تو اس واسطے یہ کام کرنا چاہیے. البتہ بعض بزرگان دین تھے, دوسرے قسم کے واقعات بھی مروی ہیں, ان کو دیکھ کر بعض اوقات دھوکا ہو جاتا ہے. یہ بعض بزرگان دین سے اس قسم کے قصے بھی مروی ہیں کہ وہ بیٹھے ہیں, ان کے پاس کوئی بڑا آدمی آیا اور انہوں نے اپنی جگہ سے سرکے بھی اپنا کام جاری رکھا, ذرا سی بھی نگرانی ڈالی کہ کون بادشاہ آیا یا حاکم آیا یا کون آیا. ایسے واقعات بھی آئے ہیں. ایک بزرگ کا بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے, شام کے بزرگ شام میں رہتے تھے اور بڑے اللہ والے بزرگ تھے اور ایک مسجد کے اندر رہا کرتے تھے. ان کی حلقہ ہوا کرتا تھا, مریدین تھے, آ کر ان سے فیضیاب ہوتے تھے. مسجد کے اندر ہی عام طور سے قیام رہتا تھا, بڑا فیض تھا. تو ایک مرتبہ دمشق کا جو حاکم تھا, گورنر, اس نے شہرت سنی ہوئی تھی کہ وہ بڑے بزرگ ہیں. دل میں خیال پیدا ہوا کہ چلو ان بزرگ کی زیارت کرتے ہیں. تو وہ اپنا لاؤ لشکر لے کر, باڈی گارڈ اور یہ اور وہ پہنچ گیا مسجد کے دروازے پر. لوگ نے جگہ دے دی, یہ تو گھسا چلا گیا. اتفاق سے اس وقت جو بزرگ تھے شیخ, وہ ایک مسلے پر بیٹھے, دو چار دس سامنے شاگرد تھے, ان سے کچھ باتیں کر رہے تھے. بے تکلفی کے عالم میں پاؤں پھیلائے لیتے تھے, پاؤں پھیلائے ہوئے تھے اور اس طرح ٹیک لگا کر مریدین سے کچھ باتیں کر رہے تھے. وہ بادشاہ آیا انہوں نے دیکھ لیا کہ آ رہا ہے, مگر یہ ٹس سے مسینا ہوئے, جس حالت میں لیٹے تھے پاؤں پھیلائے ہوئے ویسے ہی لیٹے رہے. یہاں تک کہ وہ آیا, اس کو بھی دیکھ کے بھی اس کو عجیب محسوس ہوا کہ ساری دنیا میرے لیے کھڑی ہوتی ہے, میرا استقبال کرتی ہے, اور یہ جناب لیٹے ہوئے ہیں پاؤں پھیلائے ہوئے. خیر آ گیا, لیکن آیا تھا اس خیال سے کہ بھائی اللہ والے ہیں, تو ان سے آ کر سلام کیا, اپنا تعارف کرایا کہ میں دمشق کا حاکم ہوں. تعارف بھی کرا دیا, پھر بھی ان کے اوپر کوئی جو نہیں رہیں گی, وہ اسی طرح لیٹے رہے پاؤں پھیلائے ہوئے. اور انہوں نے کچھ بات کہنی شروع کر دی, نصیحت. اور وہ نصیحت کی بات کچھ ایسی انداز سے کہی کہ اس اللہ کے بندے کے دل پہ کچھ اثر ہوا, اور نصیحت سن کے وہ چلا گیا. جانے کے بعد وہاں سے ایک دیناروں اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلی جو ہے وہ ان کی خدمت میں بھجوائی بطور ہدیے کے, خدا کے جانے والے کو کہا کہ میری طرف سے ہدیہ پیش کر دینا. جب شیخ کی خدمت وہ لایا تو اس نے کہا کہ بھائی دیکھو یہ تھیلی تو لے جاؤ واپس ان کے پاس, انہیں صاحب وہ ڈانٹیں گے ہمیں کہ ہم نے ہدیہ بھیجا تم واپس کیسے لے آئے. انہوں نے کہا نہیں, یہ لے جاؤ اور ان سے ایک جملہ میری طرف سے کہہ دینا, اور وہ یہ کہ ان الذی یمد رجلہ لا یمد یدہ, جو شخص پاؤں پھیلاتا ہے وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا, جو پاؤں پھیلاتا ہے وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا, اذا سے لے جاؤ یہ اشرف. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ جملہ پہنچا دیا اس تک, تو یہ جملے کا اثر ایسا ہوا اس کے اوپر کہ اللہ تبارک و تعالی کے فضل سے اس کی زندگی میں انقلاب برپا ہوا, اور وہ پھر بزرگ کی خدمت میں آنے جانے لگا, اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو دین کا ایسا کی توفیق عطا فرمائی کہ ہر انگیز تبدیلیاں اس کے اندر آئیں. اب یہاں آپ دیکھیے کہ وہ بزرگ بظاہر تو اس حدیث کا مقتضا یہ تھا کہ اذا اتاکم کریم قوم فاکرموہ, جب ایک باعزت شخص آیا ہے تو اس کے منصب کے مطابق اس کا احترام کرو, کھڑے ہو جاؤ, یا کھڑے نہیں ہوتے تو کم سے کم اس کو بٹھاؤ بھائی, آؤ اس کے ساتھ عزت کا معاملہ کرو. لیکن یہ کچھ نہیں کیا, پاؤں پھیلے ہیں تو پھیلے بھی. تو یہ اس قسم کے واقعات بھی بزرگان دین سے منقول ہیں, تو خوب سمجھ لیجئے یہ واقعات جو ہیں یہ دو حال سے خالی نہیں ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی اپنے کسی بندے سے کوئی کام لیتے ہیں اور اپنے بندے کو موفق فرماتے ہیں کسی کام کے لیے, تو اللہ تبارک و تعالی موقع پر اس کے دل میں بات ڈالتے ہیں کہ اس وقت میں کون سا طرز عمل میرے لیے فائدہ مند ہوگا. اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے القاء ہوتا ہے, اللہ تعالی کی طرف سے الہام ہوتا ہے کہ اس وقت میں یہ طرز عمل فائدہ مند ہوگا, اور اللہ تعالیٰ پھر اس کو فائدہ مند بناتے ہیں. تو ہمہ شمہ کو, ہمیں آپ کو اس کی تکلیف نہیں کرنی کہ چل کے ہمارے پاس بھی کوئی بادشاہ آ جائے تو ہم بھی ٹانگ پھیلا کے لیٹ جائیں, سمجھے آپ, کہ انہوں نے ایسا کیا تو ہم بھی ایسا ہی کریں. اس واسطے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کے ساتھ جو تعلق تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کے ساتھ جو رابطہ تھا, اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قلب پر وارد فرمایا کہ اس وقت میں ان کے ساتھ یہ طرز عمل مناسب ہے. کوئی آدمی متکبر ہوتا ہے اور اس کے تکبر توڑنے کے لیے اس قسم کا طرز عمل اختیار کرنا پڑتا ہے, اور متکبر کے ساتھ تکبر کا معاملہ کرنا بھی عبادت ہے. کسی متکبر کا تکبر توڑنے کے لیے اس کے ساتھ معاملہ وہ تکبر کا اختیار کرے انسان, وہ بھی عبادت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں کہ کس بندے کے ساتھ کیسا معاملہ فائدہ مند ہوگا. میں آپ سے سچ کہتا ہوں, میں نے اپنے والد ماجد قرص اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, کہ ایسے ایسے واقعات دیکھے کہ اس بات کے اوپر 100% مشاہدہ ہو گیا اس بات کا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے کوئی کام لیتے ہیں تو اس کو سجھاتے ہیں وقت پر کہ کیا کرنا چاہیے. ہر شخص جس نے میرے والد امام قصر سرو کی زیارت کی ہے وہ یہ بات جانتا ہوگا کہ انتہائی نرم خو بہت متواضع منکسر المزاج اور دوسروں کے ساتھ بہت ہی محبت کے ساتھ پیش آنے والے خوش اخلاقی سے پیش آنے والے یہ اوصاف تھے. لیکن کسی کسی موقع پر نظر آتا تھا کہ غصے میں آگ بگولا ہوگا اور کسی کے ساتھ ایسا معاملہ فرمایا غصے کا کہ حیرت ہو جاتی. یہ وہی شخص ہے جن کو ہم ہمیشہ نرم خوئی کی حالت میں دیکھا کرتے ہیں. ایک مرتبہ ایک صاحب میری آنکھوں کے سامنے واقع پیش آیا. ایک صاحب حاضر تشریف لائے اور والد صاحب رحمۃ اللہ نے ان کو اتنا ڈانٹا کہ میں حیران ہو گیا. نہ یہ کہ عام معمول کے خلاف تھا بلکہ ایک مہمان آیا ہے اور اس مہمان کے ساتھ اس قسم کا سلوک نہ پہلے کبھی معمول کے مطابق تھا نہ کبھی بظاہر عام اصولوں کے مطابق نظر آتا تھا. اور یہ بھی خیال تھا میرے دل میں کہ اب آئندہ یہ واپس نہیں آئے گا. یاد اتنا رہتا ہے اس آدمی نے بعد میں میرے سامنے خود اعتراف کیا کہ اس مفتی صاحب کی اس ڈانٹ نے میری دنیا بدل دی اور اس ڈانٹ کی وجہ سے میری زندگی میں انقلاب آ گیا. میری سوچ بدل گئی اور میری اصلاح کا راستہ اسی وقت سے کھلا جبکہ ظاہر حالات سے کچھ نظر نہیں آ رہا. تو اس واسطے یہ بڑے بڑے لوگوں کے اوپر اپنے حالات کو قیاس نہیں کرنا چاہیے کہ یہ کیا کس کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں. اعتراض کرنا چاہیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اللہ اپنے بندے سے کام لیتے ہیں اسے سجاتے ہیں کہ اس وقت میں اس آدمی کے ساتھ کیا معاملہ اختیار کرنا ہے. دیکھنے والے کو اس کی حکمتوں کا مصلحتوں کا بعض اوقات اندازہ نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کام لے رہے ہوتے ہیں. تو اس واسطے یہ بزرگ کسی کے ساتھ اگر اس طرح کا معاملہ کیا ہے تو اس کو یہ سمجھو کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تھا, من جانب اللہ تھا. اس آدمی کی اصلاح کے لیے یہ ضروری تھا. تو اس واسطے وہ قابل تقلید نہیں. قابل تقلید حدیث ہے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اذا آتاکم کریم قوم فاکرموہ. ایک تو کبھی یہ ہوتا ہے اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی اللہ والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں اس کے ذکر میں اتنا مستغرق ہے کہ اس کو گرد و پیش کی ہوش ہی نہیں, کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. اس کو بس اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و فکر میں وہ محو ہے, مخلوق کی طرف دھیان ہی نہیں, کون مخلوق آ رہی ہے کون جا رہی ہے اور یہ مخلوق کس درجے کی ہے. وہ غلبہ حال کی کیفیت ہے, استغراق کی کیفیت ہے, وہ بھی قابل تقلید نہیں. قابل تقلید یہ حکم ہے کہ اذا آتاکم کریم قوم فاکرموہ. لیکن یاد رکھو حکم ہے اکرام کرنے کا, عزت دو اس کو. یہ نہیں ہے کہ اطاعت کرو اس کی, اتباع کرو اس کی. کہ اگر وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے یا غلط بات کہہ رہا ہے تو اکرام کے مرعوب ہو کر یا اس کے باعزت منصب سے ڈر کر یا مرعوب ہو کر اس کی باطل بات کو مان لو یا اس کی پیروی شروع کر دو. یہ نہیں ہے. میرے والد ماجد صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ ان کے درجات بیان فرمائے, بڑی خوبصورت بات فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو بھائی تم ایسے بنو جیسے ریشم. ریشم ہوتا ہے نا, ریشم جو ہوتا ہے کہتے ملائم اتنا کہ کوئی ہاتھ لگائے تو مزہ آ جائے, لیکن مضبوط اتنا کہ توڑنا چاہے تو کوئی ٹوٹے نہیں. تو ریشم جیسے بنو کہ کس لوگوں کے ساتھ معاملہ تو کرو نرمی کا, ملائمت کا, ملازمت کا, محبت کا, خوش اخلاقی کا, لیکن کوئی تمہیں اپنے موقف سے اپنے طریقے سے ہٹانا چاہے توڑنا چاہے تو ٹوٹے گا نہیں, ٹوٹ نہیں سکتا. ایسے بنو. تو کوئی صاحب منصب آیا ہے اس کو عزت دو, اس کے ساتھ خوش اخلاقی کا معاملہ کرو، لیکن اس کی اتباع نہیں، اس کی اطاعت نہیں. اتباع اور اطاعت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کی سنت طیبہ کی. اس کی خاطر سے اور اس کو خوش کرنے کے لیے دین کا کوئی حکم چھوڑ دے انسان، یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت چھوڑ دے، یہ نہیں ہوتا. حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کسرا کے دربار میں ہے. کسرا وہ بادشاہ جو سپر پاور کہلاتا ہے اپنے وقت، اس کے دربار میں ہے. دسترخوان بچھا، کھانے کی چیز آئی، ہاتھ سے نوالا گر گیا. نوالا گرنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا اٹھانے کے لیے، تو کسی بیٹھنے والے نے کہا کہ بھائی اس وقت چھوڑ دو، اس واسطے کہ لوگ سمجھیں گے کہ یہ پتہ نہیں کیا نادیدے لوگ ہیں کہ ذرا سے نوالے کی خاطر یہ زمین سے اٹھا کے کھا رہے ہیں. حضرت حضرت صاحب نے یمان حضرت نے جواب میں فرمایا کہ اترکو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء، کیا میں ان احمقوں کی وجہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑ دوں؟ یہ نہیں ہو سکتا. ان کے ساتھ جو معاملہ کرنا ہے خوش اخلاقی کا وہ کر لوں گا، لیکن ان کی خاطر سنت چھوڑوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ نہیں ہو سکتا. تو اذا اتاکم کریم قوم فاکرموہ، اکرام کرو لیکن اطاعت نہیں کرنی، اتباع نہیں کرنی، ان سے ڈرنا نہیں، ان سے مروب ہونا نہیں. کہ ان سے مروب ہو کر اور مداہنت کر کے آدمی اپنے طریقے کچھ ہو، تو ریشم بنو کہ ملائم ہو لیکن کوئی توڑنا چاہے تو ٹوٹے نہیں. یہ ہے حدیث کا مفہوم جو حضرت جس کی طرف توجہ دلا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہم سب کو فہم عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. لا الہ الا اللہ. دوسری حدیث ہے، اگلی حدیث جو حضرت نے یہاں پر نقل فرمائی ہے، اور اصل میں جیسا میں نے شاید پہلے بتایا تھا، یہ حدیث جو ہیں یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں جو احادیث نقل کی ہیں وہ ہیں، یہ جو حضرت یہاں پر نقل کرنا ہے، اور وہ مختلف ابواب کے تحت منقسم ہیں. کسی بھی باب میں جو بھی حدیث لائے ہیں وہ یہاں پر لکھ دی ہے، چاہے اس کا اس باب سے براہ راست تعلق ہو یا نہ ہو. تو اب تک ہم نے جو پڑھی ہیں وہ کتاب العلم، کتاب الفلاح، کتاب الزکاۃ، اب کتاب الصوم میں جو حدیثیں لائے ہیں وہ آگے مذکور ہیں. تو ان میں سے ایک حدیث یہ ہے جو معروف حدیث ہے، حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان نظر سہم مسموم من سہام ابلیس. یہ فرمایا کہ نظر یہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک زہر میں بجھا ہوا تیر ہے. نظر ابلیس کے تیروں میں سے ایک ایسا تیر ہے جو زہر میں بجھا ہوا ہے، زہریلا تیر. اس حدیث کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الصوم میں اسے نقل فرمایا کہ مقصد یہ ہے کہ جب آدمی روزہ رکھے تو کھانا پینا تو اس نے چھوڑا ہی ہے روزے میں، لیکن ضروری ہے کہ اپنے اعضاء سے صادر ہونے والے گناہوں سے بھی اجتناب اور احتراز کی فکر کرے، اپنی آنکھ کو گناہ سے بچائے، اپنی زبان کو گناہ سے بچائے، اپنے کان کو گناہ سے بچائے، اپنے ہاتھ پاؤں کو گناہ سے بچائے، تو نگاہ کو گناہ سے بچائے. یہ نہ ہو کہ روزہ تو رکھ لیا اور اب روزہ بہلانے کے لیے الحمد للہ فلم دیکھنی شروع کر دی، جیسا کہ بعض لوگوں سے سننے میں آیا. الحمد للہ روزہ تو رکھ لیا اور گناہ سے آپ کو بچانے کی فکر نہیں. تو بھائی روزے کے اندر تم نے حلال چیزیں تو چھوڑ دی, کھانا حلال تھا کہ نہیں وہ چھوڑ دیا, پانی پینا حلال تھا وہ چھوڑ دیا, اور میاں بیوی کے آپس میں تعلقات رکھنا یہ حلال تھا اس کو چھوڑ دیا. تو حلال چیزیں چھوڑ دی, جو چیزیں پہلے ہی سے حرام تھی, بد نظری بد نگاہی غلط جگہ پر نگاہ ڈالنا وہ تم نے چھوڑا نہیں. تو حلال چیزیں چھوڑ دی, حرام چیزیں چھوڑی نہیں, یہ روزہ کیا ہوا؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس طرف توجہ دلا رہے ہیں اور اس کے ذیل میں یہ حدیث لائے ہیں کہ ان نظر صاحب من سیام مخموم من سیام ابلیس, ابلیس کے تیروں میں سے ایک زہر میں بجھا ہوا تیر ہے نگاہ, کہ ابلیس جو ہے جب انسان کو ورغلاتا ہے تو اس کا ایک بہت بڑا ہتھیار یہ ہے کہ نگاہ کو غلط جگہ پر استعمال کرنے پر اکساتا ہے, اور جب آدمی وہ کر لیتا ہے تو الحمد للہ اس کے نتائج بڑے ہولناک بڑے مہلک ہوتے ہیں. بظاہر ایک معمولی سی بات ہے کہ نگاہ اٹھ گئی غلط جگہ پر, چھوٹی سی بات ہے ایک سیکنڈ میں ہو گئی, لیکن اپنے نتائج کے اعتبار سے اپنی ہلاکت آفرینی کے لحاظ سے یہ ایک لمحے کا کی غلطی بعض اوقات انسان کے لیے انتہائی تباہ کن بن جاتی ہے, اور اس کے نتیجے میں باطن کی خرابی ایسی لاحق ہوتی ہے, ایسی لاحق ہوتی ہے کہ اس سے سوارنا درست نہیں رہتا, مشکل ہو جاتا ہے الحمد للہ. تو زہر میں بجھا ہوا تیر ہے, اس سے بچنے کی فکر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آنکھ ایسی نعمت عطا فرمائی ہے, ایسی نعمت عطا فرمائی ہے کہ انسان ساری عمر سجدے میں پڑا رہے اس نعمت کے شکر ادا کرنے کے لیے تو شکر کا ادا ہو نہیں سکتا. کیا نعمت اللہ تعالیٰ عطا فرمائی, پوچھو اس سے جس جو کبھی اس نعمت سے محروم ہو گیا. بینائی الحمد للہ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے, سب کی بینائی کی حفاظت فرمائے, لیکن ذرا تصور کرو خدا نہ کرے, خدا نہ کرے کسی لمحے یہ صورت ہو جائے کہ ایک دم سے بینائی آنکھ کی چلی جائے, کیا چند لمحوں کے لیے ہو, کیا قیامت گزر جائے گی انسان کے اوپر, اور اس بینائی کو واپس لانے کے لیے کتنا خرچ کرنے کو تیار ہو جائے گا, لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کرنے کو تیار ہو جائے گا میری یہ بینائی واپس آ جائے. اتنی بڑی نعمت ہے, لیکن چونکہ مفت ملی ہوئی ہے, کوئی پیسہ اس کے لیے خرچ نہیں کیا, کوئی محنت اس کے لیے نہیں اٹھائی, اس واسطے قدر نہیں پہچانتے نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت دے رہی, اور ایسا کارخانہ یہ بنایا ہے آنکھ کا کہ آپ کبھی پڑھ کے دیکھو کیا اس چھوٹے سے کارخانے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا اس میں عجائب و غرائب لگائے ہیں. سیاہ پتلی الگ ہے, سفید پتلی الگ ہے, اس کے اندر پردے ہیں اور اس کے اندر اعصاب ہے, اور کس میں کیسی کیسی صلاحیتیں رکھ دی ہیں, دیکھ رہا ہے انسان استعمال کر رہا ہے اس کو جب سے پیدا ہوا اس سے آخر تک. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہوئی ہے. ابھی کل ہی کوئی صاحب مجھے بتا رہے تھے ایک صاحب کا واقعہ, ان کی یہ بیماری پیدا ہو گئی تو یہ جو پلکیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں نا, جب آنکھ آدمی بند کرنا چاہے تو بند کر لیتا ہے, جب کھولنا چاہے کھول لیتا ہے, اس پلک کے اندر یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ اوپر کرو چاہے کھل جائے گی, نیچے کرو بند ہو جائے گی. ان صاحب کی یہ جو پلک ہے یہ اس کی حرکت کرنے کی صلاحیت ختم ہو گئی, اور یہ جو پوری کھال ہے یہ آ کر آنکھ کے اوپر پڑ گئی. اب اس کو کھولنا چاہے تو ہاتھ سے کھولے, بغیر ہاتھ کے نہیں کھول سکتے, ڈر گئی سر آتے. اب ساری اطباء اور معالج اور ڈاکٹر اور سارے وہ पीछे लगे हुए हैं कि भाई क्या करें, नाकाम हो रहे हैं उस काम के। वो जो पोटा है वो वहां से उठता नहीं। आंख है, आंख में बिनाई है, पर्दा पड़ गया, अलायाज बिल्ला, और मसला हल नहीं हो रहा। हजारों लाखों रुपया खर्च करके कोई अगर इलाज दरियाफ्त हो जाए, मुझे मालूम नहीं उनका क्या अंजाम हुआ, लेकिन अगर कोई शख्स का साथ खुदा ना करे ये वाकया पेश आ जाए तो अपने सारी जमा पूंजी खर्च कर देगा, किसी तरह मेरी पलक उठ जाए। ये पपोटा और ये पलक ये उठने के काबिल हो जाए, हरकत करने की सलाहियत इसमें पैदा हो जाए, सारी उम्र की पूंजी इसके ऊपर खर्च कर देगा, कर देगा कि नहीं कर देगा। और ये नेमत अल्लाह ताला ने दे रखी, जब चाहो उठा लो, जब चाहो गिरा दो। हर इंसान को बे मांगे मुफ्त बगैर किसी कीमत के दे रखी है ये सलाहियत, अता फरमा रखी है। अंदाजा नहीं होता, कदर नहीं होती, क्या कितनी बड़ी नेमत है ये नेमत अल्लाह तबारक व तआला ने हमें आपको अता फरमाई आंख की, और मुफ्त अता फरमाई। भाई सरकारी मशीन उसे अल्लाह ताला ने दे रखी है, ऐसी मशीन कि कहीं से चाहो तो सारी दुनिया का सोना खर्च करके भी ये मशीन खरीद के नहीं ला सकते। ऐसी मशीन अल्लाह ने अता फरमा रखी है मुफ्त, तो क्या इतना भी हक नहीं उस देने वाले को कि ये कहते कि भाई ये मशीन फलां जगह इस्तेमाल करो फलां जगह ना करो, इतना भी हक नहीं उसको। वो अगर ये कहते कि ये फलां जगह इस्तेमाल करो तो उसके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने साथ साथ ये भी फरमा दिया, मशीन उसने उसकी दी हुई, बिनाई उसकी दी हुई, और अगर सही जगह सही तरीके से इस्तेमाल करो कहते ऊपर से सवाब भी देंगे। क्या कहते हैं कि एक शख्स अपने वालिदैन को एक मर्तबा मोहब्बत की निगाह से देख ले, वालिदैन को एक।
तैयार करता है इल्मी कैसेट घर, कैसेट और सीडी मिलने का पता नो फरमान है, इल्मी कैसेट घर दुकान नंबर 5 फातिमा प्लाजा बिल मुकाबिल मदनी मस्जिद पडलबी एरिया कराची, फोन नंबर 6376081।